سلام سلام
کیونکہ مجلس کے بعد شبی تابوت ہے، اس لیے دعائے صحت اور سورہ فاتحہ ابتدائی مجلس میں، شب جمعہ بھی ہے، شب شہادت بھی. مرحومین کے اسماء گرامی سماعت فرما لیں. مرحوم غلام سرور جاوید ابن غلام مرتوا، مرحوم غلام حیدر ابن غلام مرتوا، مرحوم غلام عباس ابن غلام مرتوا، مرحوم غلام مرتضی، مرحوم عباس رضا کاظمی، مرحوم مہدی حسن کاظمی، مرحوم قلب عباس ابن سید جابر حسین، مرحوم مرزا بشیر اکبر، سید محمد عباس، مرحومہ مہدی بیگم، مرحوم ابراہیم شیرازی، مرحومہ زکیہ بیگم، مرحوم قاسم علی بٹ، مرحوم قربان علی بٹ، مرحومہ بنت فاطمہ، مرحومہ سیدہ اشرف النساء، مرحوم سید زین الحسن، مرحوم خواجہ علی صفدر، تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام مرحوم علماء اور مراجع، تمام شہداء اسلام، خصوصاً جو حالیہ شہادت ہوئی ہے شہید حجت الاسلام مولانا غلام حسین نجفی، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں جوار آل محمد سے ملحق فرما، وہ صاحبان ایمان جو آج کی مجلس میں ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ایک بچی علیزہ عسکری بہت بیمار ہے، پروردگارہ بیماری سید الساجدین کا واسطہ، اس کو شفا کاملہ عطا فرما، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر، اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكفر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أمير المؤمنين في دعاء الخضر المعروف بدعاء الكميل، اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده. صلوات. آج کی مجلس کا آغاز قرآن کریم کی ایک ایسی آیت سے کیا گیا ہے کہ جس میں اگرچہ پیغمبر اسلام کی ایک اہم ترین فضیلت و صفت بیان کی جا رہی، لیکن مسلمانوں نے اس آیت کو ہی ایک مشکوک آیت قرار دے دیا. اس کا بیان تو ابھی ہوگا، اور اس آیت کے بعد میں نے مولا کائنات کی مشہور دعا دعائے کمیل کے ایک فقرے کی تلاوت کی. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آیت اور دعائے کمیل کے رب کو آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بتا دیا جائے کہ آج ہماری یتیمی کی رات ہے. یقیناً یہ سب سے بڑی یتیمی تو شہزادی کونین کے گھرانے پہ آئی، اور ظاہری اعتبار سے اہل بیت اطہار کے تمام مصائب کا آغاز آج رات سے ہوا. یہ آج کی رات ہے کہ جو شہزادی کی زبان پہ یہ جملہ لا رہی ہے کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا. لیکن شہزادی کونین تو ہوئی ہے یتیمہ, پوری امت یتیم ہوئی, ہماری اور آپ کی یتیمی کی رات, اور انتہائی بدقسمت ہوں گے وہ مومنین اور مومنات جن کا جینین عذر اس کے علاوہ, جو آج اپنی یتیمی کی رات اپنے باپ کا ماتم کرنے سے فیضا پہ نہ سکے. ہو سکتا کچھ ایسے مومنین اور مومنات بھی ہوں کہ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یہ سن رہے ہیں, کبھی نہ کبھی تو ان کے والدین کا انتقال ہوگا, شاید اس دن بھی وہ انٹرنیٹ پر ہی بیٹھے رہیں گے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں غسل و کفن کرنے کے لیے اور ماتم کرنے کے لیے, ضروری کوئی تھوڑی ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہی جائے. ہاں جو جینین عذر ہے جن کا وہ اپنی جگہ, لیکن فقط یہ ہے کہ ذرا سے آرام دہ ماحول میں بیٹھ کے مجلس سننا. تو عاشور, 21 رمضان, 3 جماعت الثانی, 28 سفر, ایسی تاریخیں نہیں ہوتی. اس تاریخ پہ یہی سمجھ کے صفحے عزا پہ آنا ہوتا کہ واقعاً جیسے ہمارے باپ کا انتقال ہوا ہے, واقعاً جیسے ہم یتیم ہوئے ہیں, اور اس انداز سے اپنے گھر کے ماحول کو بنانا ہوتا کہ بچوں کو واقعاً یہ پتا چلے کہ آج کوئی غم کی رات ہے. اس طرح روزانہ کی ایک مجلس ہوتی ہے یا سارا سال شب جمعہ کی مجلس ہوتی ہے ویسی رات نہیں. البتہ میں اس کو زیادہ آج نہیں بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آخری مجلس میں یہ بات آ جائے, کیونکہ ڈرائیو ان مجالس, انٹرنیٹ مجالس, موبائل مجالس, یہ سلسلہ اس کثرت سے بڑھ رہا کہ جو خاص لفظ 1400 سال سے ہم کو دیا گیا ہے, صفے عزا پر آ کر بیٹھنا, اس کے بینیفٹ, اس کی برکتیں, اس کے فائدے, اس کی مصلحتیں, اس کی حکمتیں, وہ سب ذہن سے نکلی جا رہی ہیں. اس لیے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اسے بھی تھوڑا سا کسی مجلس کا موضوع بنایا جائے. لیکن چونکہ آج کی رات ایک ایسے امام معصوم کی وفات کی رات, ایک ایسے سید معصوم کی وفات کی رات, کہ جس کے احسان کو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے, آج اگر ہم راہ حق پر ہیں تو یہ راہ حق ہمیں دکھائی کس نے؟ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور اسلام کا کلمہ پڑھ رہے تو یہ کلمہ ہمیں بتایا کس نے؟ اتنی عظیم سیرت رسول ہے, پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, البتہ جو مسلسل میرا موضوع اس سال کی مجالس میں رہا تھا اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. پہلے تو سورہ توبہ کی اس آخری آیت کا ترجمہ سن لیں, آخری تو نہیں ہے, سیکنڈ لاسٹ آیت. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری جانب ایک رسول کو بھیجا, اور اس رسول کی یہ 3 خصوصیات قرآن نے بتائی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم, جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تم کسی پرابلم میں مبتلا ہوتے ہو, وہ غمگین ہو جاتا. عزیز علیہ اس پہ بڑا گرا گزرتا, اس کے لیے خود ہی ایک بہت بڑا دکھ اور صدمہ ہوتا ہے. ما انتم, پریشانی تمہاری ہو, باپ ہے نا آخر, ہم پر مصیبت, ہم پر زحمت, ہم پہ پریشانی آتی ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا رسول غمگین ہے. حریص علیکم, لیکن تمہارے بارے میں وہ انتہائی حریص بھی ہے. یہ حریص جو اردو میں ایک نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا, لالچی کے معنی میں, یا کسی آدمی کو کسی چیز کا ہوگا ہو جائے, بہرحال عربی لفظ ہے, عربی کے اندر اس کا کوئی نہ نیگیٹو میننگ ہے نہ پازیٹو, ایک معنی ہے, جس اعتبار سے بھی ہو, اگر اچھی چیز کے لیے ہے تو اچھے معنی نکلیں گے, بری چیز کے لیے برے معنی, وہ میں بعد میں بتاؤں گا. عزیز نہ لے, وہ غمگین ہو جاتا ہے تمہاری مصیبتیں دیکھ کر, تمہارے بارے میں وہ انتہائی حریص. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یقیناً اللہ کا رسول رحمت للعالمین ہے, لیکن یہاں خاص طور پر کہا گیا کہ صاحبان ایمان کے لیے وہ مہربان اور رحیم ہے. اب پیغمبر کی خاص یہ 3 خاصیتیں یا کیریکٹرسٹک یا فضائل قرآن کریم کی اس آیت میں آئیں. یہ وہی آیت ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے ایک بار میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ جب ایک صاحب نے کمپیوٹر سے 19 والی ریسرچ کی, کہ قرآن کریم میں ہر لفظ یا 19 ہے یا 19 کا ملٹیپل, تو یہ آیت جا کے اس سے ٹکرا رہی تھی. چنانچہ انہوں نے اس آیت کو قرآن کریم سے ڈیلیٹ کیا. اور حال ہی میں نے کہیں پہ ایک مجلس میں پڑھا تھا, یہاں نہیں, کہ اگر آج ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ قرآن کا ریوائز ایڈیشن تیار کرو اور اسلام کا ایک ریوائز ورژن تیار کرو, تو سپورٹ یا مدد ان کو ہماری ہی کتابوں سے مل رہی ہے. الحمدللہ آل محمد کے ماننے والوں کے ایسی کوئی حدیث نہیں, لیکن بات میں کہہ رہا ہوں جنرل جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں, اور واقعا بات بالکل کامن سینس کی کہ جب تمہارے خلا خلا عالم نے 10 سال پہلے, پھر 50 سال پہلے, پھر 200 سال پہلے, پھر 1200 سال پہلے, پھر 1400 سال پہلے فلاں چیز کو قرآن سے ڈیلیٹ کر دیا, فلاں چیز کو اسلام سے ڈیلیٹ کر دیا. ببانگ دوہل کہا ہے کہ کچھ چیزیں رسول کے زمانے میں حلال تھی, میں حرام کرتا ہوں. تو جب ایک آدمی کو یہ اختیار ہے جو تمہارے اعتبار سے غیر معصوم ہے, تو دوسروں کو بھی یہ اختیار, جب اس زمانے کے ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے کچھ چیزیں شریعت سے نکالی جا سکتی ہیں, تو آج کے زمانے کے ریکوائرمنٹ سے بھی کچھ چیزیں نکالی جائے. تو جب تک کہ مسلمانوں کے لٹریچر میں ایسی حدیثیں اور ایسے واقعات رہیں گے, واقعا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اگر جواب ہے تو صرف ہمارے مکتب فکر کے پاس, کہ کربلا کا واقعہ اس بات سے ہوا کہ یزید کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جو دین میرا جد لے کر آیا اس میں کوئی چیز کو ایڈ کرے یا کسی چیز کو ڈیلیٹ کرے. یہ صرف ہمارا مکتب فکر ہے جو کہہ سکتا ہے, باقی مسلمان کیسے کہیں گے. اور ذخیرہ احادیث میں پیغمبر کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی وہ کچھ اس انداز کی کہ شاید مسلمانوں کو تو اس سے کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو, دشمنان اسلام کو ضرور فائدہ مل رہا. اب وہ ایک طریقہ کار آپ نے بعض نا سمجھ اور نادان مسلمانوں کا دیکھا, یہ بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث. اور میں بہت بڑی بات سے بہت چھوٹی بات پہ آ گیا ہوں, لیکن بتانا یہ ہے کہ ہر قسم کی حدیثیں ہمارے پاس جمع ہو گئیں. صحیح مسلم اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں ہر حدیث صحیح, ایک حدیث بھی غلط نہیں. اچھا ایک بات ضمناً آ گئی, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں الگ سے مجلسیں نہیں ہوتی, ہماری حدیث کی کسی کتاب سے پہلے لفظ صحیح نہیں, اور ہماری حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا اس میں ساری حدیثیں صحیح. اچھا ہمارے بچے آ کے ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, مولانا کوئی ایسی کتاب ریکمینڈ کیجئے یا نام بتائیے جس میں ساری حدیثیں صحیح. نہ صرف یہ کہ ایسی کوئی کتاب ہے نہیں بلکہ ہو بھی نہیں سکتی. اب کیوں نہیں ہو سکتی, حدیث رسول آج کی رات اگر یہ ٹاپک بن جائے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے, رسول کی رات ہے. لیکن فی الحال مجمع ایسا ہے کہ میں اس کو ٹاپک نہیں بنانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے سوال جواب میں یا بعد میں کبھی یہ بات آ جائے. تو کم سے کم ہمارے بچے اور نوجوان یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی ایسی کتاب ہماری نہیں ہے جس کی ہر حدیث صحیح ہو, یہاں تک تو ٹھیک, اور ایسی کوئی کتاب شیعت میں ہو بھی نہیں سکتی جب تک کہ اجتہاد کا دروازہ کھولا. بس یہ میں نے جملہ کہہ دیا تاکہ سمجھنے والے سمجھتے رہے, میں اصل بات پہ آتا ہوں. وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر جانور ذبح ہو گیا ہے غلط طریقے سے, کوئی بات نہیں, اس کا گوشت تمہارے سامنے آئے بسم اللہ پڑھ کے پھونکو وہ حلال ہو جائے. جو میکڈونلڈ کے اندر آپ کو اکثر نظر آتا ہوگا مسلمان برگر لے کے پھونک رہا, باقاعدہ چیز ہے, اور یہ بہت ویسٹ میں بہت ہی پاپولر حدیث ہو رہی ہے, اس پہ عمل بھی کیا جا رہا, وہ باقاعدہ حدیث ہے. ایسا نہیں کہ کسی ناسمجھ اور نادان مسلمان کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ, نہیں, حدیث ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چلی. وہ بھی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں شاید کسی عورت کو نماز جماعت پڑھانے کی اجازت دے دی, باقاعدہ سپورٹ میں مجھے نماز جماعت ہوئی. مجھے ڈیٹیل نہیں پتا, یہ آپ مجھے بتائیے گا, لیکن آج یہ نہیں, کیونکہ آج مجھے مجلس کے فوراً بعد ویسٹ میں مسز ساگر میں دوسری مجلس پڑھنے جانا ہے, تو میں ذرا جلدی میں ہوں گا. لیکن میں نے سنا کہ 18 مارچ کی اسٹیٹ کی نماز جماعت کے بعد 25 مارچ میں ٹورنٹو میں بھی کہیں عورتوں کی نماز جماعت ہوئی, اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ ہماری کمیونٹی کی بھی چند خواتین گئی, لیکن بہت تبدیلیاں ہماری کمیونٹی کی عورتوں میں آ رہی ہیں. وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, وہ شاید کل کا ٹاپک بنے. وہاں بھی جو نماز جماعت ہوئی اس میں ہمارا ریپرزینٹیشن کر دیا تھا ایک آدھ عورت نے. خلاصہ یہ کہ دلیل کے لیے یہ ساری حدیثیں کتاب میں کہیں کہیں مل جاتی ہیں, لیکن سب سے بڑا ظلم یہ کہ ایسی حدیث بھی بنا لی گئی جس میں یہ لکھا ہے کہ سورہ توبہ کی دو آخری آیتیں قرآن ہے ہی نہیں. کون سی دو آیتیں؟ جس میں پیغمبر کی اہم ترین خصوصیات اور فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. عزیز علیہ مانک تم، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تمہارا رسول غمگین ہو جاتا، تم اکیلے نہیں ہو اپنی پریشانی. کل کی جو مجلس چل رہی اس کا اسی کا ایک جملہ ذرا آگے بڑھائی، پازیٹو تھنکنگ. اللہ میں ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، شراب سے دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا، شراب پیتے چلے جاؤ ایک منزل آئے گی پھر بھی تم کو وہی ڈپریشن کی بیماری رہے گی. ڈرگس کے ذریعے سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا چاہے تم آج یہ سمجھ رہے. میوزک کے ماحول میں دن اور رات گزارنے سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا. عالیشان دو دو ملین کے مکان خرید لو، وقتی خوشی ہوگی، اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا. چنانچہ دنیا کے جو تین ممالک جہاں پہ سب سے زیادہ دنیاوی سہولتیں مہیا ہوتی، ایک کینیڈا، ایک سویڈن اور ایک جاپان، یہیں پہ سوسائڈ کا ریٹ سب سے زیادہ ہائی. بھائی اور اب کیا چاہیے جو تم سوسائڈ کرنے جا رہے؟ ہر چیز تمہیں مل رہی لیکن مسئلہ یہ کہ ہر چیز مل رہی ہے اطمینان قلب نہیں مل رہا. اور قرآن کہتا اللہ بے ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، اطمینان قلب صرف اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے. باقی یہ دنیاوی چیزوں سے خوشی مل سکتی ہے، ٹیمپریری فیز، اطمینان قلب نہیں مل سکتا. اور یہ جو نگیٹو اور پازیٹو تھنکنگ قرآن نے بتائی، اب یہ جو لوگ کل نہیں تھے ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن بس ایک آدھ منٹ کا مسئلہ. تو اسی میں یہ بتایا گیا پازیٹو تھنکنگ، جو بھی مصیبت آئی ایک تو یہ خیال کہ ضرور اللہ اس کے اندر ہمارے لیے کوئی بہتری پیدا کرنا چاہتا ہے، جو کل کی مجلس پلس اس کے ساتھ یہ چیز، جو بھی مصیبت آئی ہے، جتنا بھی ہم اپنے آپ کو اس وقت ڈپریس محسوس کر رہے ہیں ہم اکیلے نہیں، اللہ کا رسول اس غم میں ہمارے ساتھ شریک. فاقے ہمارے یہاں ہے پیغمبر غمگین، بیماری ہمارے یہاں ہے پیغمبر غمگین، دشمنوں کا پرابلم ہمارے لیے پیغمبر غمگین، اور جتنی بھی ایک آدمی کی حاجتیں ہوتی. دیکھیں اس سے بھی بڑا سہارا مل جاتا، پازیٹو تھنکنگ ہو جاتی ہے کہ ہے کوئی ہمارے بارے میں سوچنے والا، ہمارے بارے میں پریشان ہونے والا. اور پھر خالی ایسا نہیں ہے کہ رسول غمگین اور پریشان، پھر ہمیں وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں جس سے ہم اپنے یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کی رات شب جمعہ بھی، اور شب جمعہ کا دوسرا نام ہے شب دعا، اسی کا نام شب دعا بھی. وہی اللہ ہے، وہی پروردگار ہے، پورا ہفتہ جو دعا قبول نہیں ہوتی آج قبول ہو جاتی. اور اس میں کچھ ایسی دعائیں ہم کو بتائی گئیں جس کو ہم نے کبھی دعا سمجھ کے پڑھا ہی نہیں. میں بہت مختصر یہ بات کہہ دوں اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا کے مالدار ترین اور دنیا کے ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے سب سے بہترین ملک میں جائیے وہاں بھی لوگوں کے پرابلمز ہوتے ہیں، چنانچہ ضرورت پڑتی ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کو یاد دلایا جائے. عزیز علیہ مانک پیغمبر ہماری پریشانیوں سے غمگین ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے پرابلم کے سلوشن کے لیے دعائیں بھی دی، جن میں سے آج ایک بہت مختصر ایک چھوٹی سی دعا کا تذکرہ، وہ بھی اس لیے کہ آج کی رات اس دعا کی ایک اور بھی مناسبت. لیکن اس سے پہلے کہ اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں محسوس کر رہا ہوں جو مومنین آ رہے ہیں ان کو بڑی زحمت اس لیے ہو رہی کہ جو پہلے سے آ چکے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس طرف جگہ ختم ہے، جگہ جگہ ہی جگہ. تو اب آپ حضرات میرے اس اعلان کو بھول جائیے کہ آگے نہ آئیے گا، نہیں آپ آگے بھی آ جائیے، تھوڑا سا اپنے رائٹ پہ بھی چلے جائیے، پھر مسلسل مجلس چڑھے گی. بسم اللہ بسم اللہ، ادھر بہت جگہ ہے. ادھر بھی جگہ ہے، ذرا سا آگے آ جائیے. مجھے بہت ڈسٹربینس ہوتا ہے بعد میں جب لوگ مجمع کو الانگتے پھلانگتے آتے ہیں. ادھر پنکھا چل رہا ہے، ہر آدمی پنکھا برداشت نہیں کر سکتا اس موسم میں. اچھا درود، زیارت والے صاحب، ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا، بہت مختصر بات کرنا. آج کی رات شب جمعہ 1,24,000 انبیاء کربلا محلہ میں میرے آقا کی زیارت کو جا رہے ہیں. آج کی رات 13 کے 13 معصوم، جس میں ہمارے زمانے کا امام بھی موجود ہے، کربلا محلہ میں زیارت کے لیے جا رہا. آج کی رات 7 آسمانوں پہ موجود ملائکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے مصلی عبادت کو سمیٹو اور جاؤ کربلا میں، اور جا کر حسین کو سلام کر کے آ جاؤ. لیکن جو وہاں نہیں پہنچ پاتا اس کے لیے سدیر سیراقی کی روایت کا ایک جملہ
شاید میں نے پہلی مجلس میں پڑھا اور پھر سن لی کہ سدیر سے امام کہتے ہیں تم میرے دادا پہ کتنا بڑا ظلم کرتے ہو. گھبرا گیا سدیر, فرزند رسول میں اور ظلم کروں اپنے آقا اور مولا پر؟ کہا کہ ہاں, کیوں نہیں جاتے میرے دادا کی زیارت کو؟ مولا میں یہاں رہتا ہوں, آپ یہ بات کربلا والے سے کہیے, میں کربلا سے بہت دور ہوں. تو کہا کم سے کم یہ تو کر سکتے ہو کہ روزانہ اپنے گھر کے صحن میں جا کے کربلا کا رخ کر کے میرے دادا کو یہ کہہ کے سلام کر لو, السلام علیکم یا باب اللہ, جو ہر نماز کے بعد ہم کرتے ہیں. لیکن شب جمعہ السلام علیکم یا باب اللہ والی زیارت نہیں, زیارت وارثہ ہم کو بتائی گئی. اچھا, زیارت وارثہ امام نے بتائی, جو چیز امام ہمیں بتا رہے ہیں یاد رکھیے وہ حدیث بن جاتی. حدیث نام ہی ہے قول امام کا. زیارت وارثہ سلام بھی ہے, زیارت وارثہ حدیث بھی ہے, زیارت وارثہ دعا بھی ہے. سلام ان معنوں میں ہے کہ آقا کو سلام کر رہے ہیں. حدیث اس معنوں میں ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث اسی کو تو کہتے ہیں جس میں امام ہمیں اور آپ کو روزانہ کی زندگی کے بارے میں کوئی گائیڈنس دے دے, اسی کا نام حدیث. اس زیارت وارثہ میں روزانہ کی زندگی کے اتنے میسیجز ہیں. کیا بھائی, ابھی ٹھیک ایک مہینے پہلے 21 محرم سے 30 محرم, یہ 21 سفر سے 30 سفر کا اشرا, 30 تو نہیں ہوگی, 29 پہ چاند نکل آئے گا, 21 سے 29 سفر کا اشرا, ٹھیک ایک مہینے پہلے 21 سے 30 محرم کا اشرا میں امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں پڑھ رہا تھا. پہلے دن زیارت کا ذکر آ گیا تو لوگوں نے کہا بتائیے مولانا اس میں کیا میسج. پورا اشرا اس کا ہو گیا جو انٹرنیٹ پہ موجود بھی ہے. تو اتنے میسجز ہیں جو آپ حدیثے سنتے ہیں کہ امام کی ایک حدیث, فلا کام کرو فلا کام نہ کرو, پوری زیارت وارثہ ایک حدیث بھی, ایسے ایسے اس میں میسجز, ایسے ایسے کہ آدمی اگر اسی زیارت وارثہ کو پڑھ لے پورا اسلام اس کے ہاتھ میں آ جاتا, اور ساتھ میں دعا بھی. دیکھیے سلام الگ ہے, آقا کو سلام کر رہے, حدیث الگ ہے, ہر فقرے کے اندر ہماری عملی زندگی کے لیے کوئی پیغام چھپا, اور دعا الگ ہے ہمارے پرابلمز کا سلوشن. سلام اور دعا, اس کے حوالے سے ایک ایک بات عرض کروں. یہ پیغمبر کی سیرت کا وہ حصہ کہ رحمت للعالمین تو ہے لیکن بالمؤمنین رؤوف رحیم, صاحبان ایمان کے لیے زیادہ رحیم. عزیز علیہ ما عنتم, پیغمبر ہماری مصیبتوں میں غمگین ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا حل کیا دیتے ہیں؟ زیارت وارثہ کے لیے دو جملے. دیکھیے زیارت وارثہ جو ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے, دیکھیے لوگ کس طرح پڑھ رہے ہوں گے, کوئی ہاتھ باندھا کھڑا ہوگا, کوئی کہیں دیکھ رہا ہوگا, کسی کی ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوں گی, چہرے سے لے کے باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں وہ پورا یہ بتا رہی ہوگی کہ بس ایک روٹین ہے, پتہ ہی نہیں کس وقت آقا سے براہ راست بات کر رہے ہیں. آقا کو ہم نہ دیکھ رہے, کم از کم آقا تو ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا سلام وہاں جا رہا. اگر آپ کو پتا چل جائے امام مدروم اس مجمع میں آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, آپ کی حالت کیا ہوگی؟ کس انداز سے آپ بیٹھیں گے؟ کیا یہی طریقہ رہے گا؟ ہاں, آپ کے بچوں کا یہ طریقہ ہو سکتا, اس لیے کہ جو کلچر جو تہذیب اس وقت ویسٹ میں سکھائی جا رہی ہے اس کی بنیاد بدتمیزی پہ رکھی گئی. اس تہذیب کی بنیاد ہی بدتمیزی پر ہے, اور والدین کو یہاں اتنا مصروع کر دیا گیا کہ باپ بھی ڈالر کمانے میں لگا ہے, ماں بھی ڈالر کمانے میں لگی ہے, اس کے لیے بہت اگر اطمینان ہے تو اتنا کہ میرا بیٹا نماز پڑھ لیتا ہے یا مدرسے چلا جاتا, وہ بھی کتنے لوگ. لیکن اللہ کے رسول کی دو حدیثیں سن لیجئے. آج ذکر رسول ہے, بہت ہی زیادہ ایک سیکوینس کے ساتھ بات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں, پیغمبر کے حوالے سے بات ہوگی. دو حدیثیں سنی, پہلی حدیث کے حوالے سے میں خود آپ سے ایک سوال کروں گا, اس کا جواب آج نہیں دوں گا. یہ دونوں حدیثیں ایک ایسے لفظ سے شروع ہوتی کہ جب 28 سفر آئے گی واقعا یہ لفظ ذہن میں آنا چاہیے. دونوں حدیثیں اس کو اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا, بھائی عرش پر رہنے والا فرش میں کیوں آیا, نوری محفل میں رہنے والا اس گندی دنیا میں کیوں آیا, وہاں آرام اور راحت کے ساتھ رہنے والے یہ سارے مسائل جھیلنے کیوں آئے؟ پیغمبر نے اس کا جواب مختلف اوقات میں دیا, وہ اس کو کہہ کر کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں. پہلی حدیث مجھے یاد ہے کہ 30 سال پہلے جب میں نے کراچی میں پڑھی تھی بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے, کہا یہ حدیث تو عقل میں ہی نہیں آتی, چنائے کہ یہ جھوٹی حدیث ہوگی. اس زمانے میں تو نماز کی بات کہنا بھی یہ سمجھا جاتا تھا جھوٹی بات, ایک ماحول تھا 30 سال پہلے کا. تو بہرحال ہم مانے کہ نہ مانے, ایک احسان ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے اس اسلامی انقلاب کا کہ جو خالی ایران میں نہیں آیا, دنیا بھر کی آنکھیں کھول دی, دوستوں کی بھی اور دشمنوں کی بھی. وہ دشمنوں کے حوالے سے اللہم ومن ارادنی بسوء کی تشریح ابھی ہونے والی, لیکن جب شہید دفتے غیر شیرازی کی ایک کتاب گناہان کبیرہ چھپ گئی ترجمے کے ساتھ, تو ہم لوگوں کو پتا چلا حدیث تو ہے. اب نہ ماننے والا مسئلہ ہے, لیکن پہلے تو یہ تھا یہ حدیث ہی نہیں ہو سکتی. پیغمبر نے فرمایا بعثت, اللہ نے مجھے دو کاموں کے لیے اس دنیا میں بھیجا. پہلا سمجھ میں آتا ہے بت پرستی کے خاتمے کے لیے, صرف توحید ہوگی دنیا میں, شرک کو ایک رہنے کے لیے برداشت نہیں کیا جائے گا. تو جس جس راستے سے شرک آ سکتا ہے اس میں سب سے اہم بت ان کا خاتمہ. دوسرا آلہ کے موسیقی میوزیکل انسٹرومنٹ اور خینہ کا خاتمہ. لوگوں نے کہا واہ, اللہ کے رسول جیسا محسن اعظم کائنات, 1,24,000 انبیاء کا سردار اس دنیا میں آیا اتنے چھوٹے سے کام کے لیے. یہ لفظ چھوٹا جو ہم نے سمجھا نا, اسی کے اندر تو شیطان کی کامیابی. لیکن واقعات پہلے مرحلے پہ سوال آتا, کہاں بت پرستی جیسا بدترین گناہ اس کے لیے رسول بھیجے گئے سمجھ میں آتا. گانا بجانا کوئی میچ ہی نہیں ہے دونوں کے اندر. ہمارے گھر میں سوال ہی نہیں ہے کہ کبھی بت آ جائے, لیکن گانے بجانے کے بغیر تو ہمارا کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا ہے. تو اب آخر ان دو چیزوں میں کیا میچنگ, کیوں رسول نے دونوں کو ایک مرحلے پہ رکھا؟ آپ غور کیجئے, میرے پاس بھی زندگی رہی تو دو راتیں اور ہیں شاید اس کی وضاحت ہو جائے. لیکن ایک تو یہ حدیث ہے جس کی بظاہر تو یہاں تک نہیں بنتی تھی, لیکن اس کے دوسرے پیغام کی وجہ سے میں نے آپ کے کان تک اس کو پہنچایا. جیسا کہ جیسا پڑھنے والا تو روزانہ وہی پڑھنے والا, مجمع اس وقت کم کم موقعوں پہ ملتا ہے, تو جب مجمع ملتا تو وہ اپنا کام دکھا ہی جاتا ہے, چاہے وہ جس انداز جس فکر کا ہو. اب آئیے دوسری حدیث, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر فرما رہا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا اسی لیے گیا کہ اخلاق جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سکھاتا آیا, اس میں جو کمی رہ گئی اس کو میں پورا کروں. کمپلیٹ سسٹم آف ایتھکس اور کمپلیٹ سسٹم آف اخلاق دنیا کو دے کے جاؤں. پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ, تجھے رسالت کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ پیغمبر کے اسی مقصد پہ پہلا حملہ کریں گے, بدتمیز بنائیں گے دنیا کو, لیکن سب سے زیادہ ہمارے بچوں پہ حملہ ہوگا. اور مسکرا کے کہیں گے اے اللہ کے رسول, آپ تو آ رہے تھے ساری دنیا کے لیے اخلاق مکمل کرنے, یہ آپ کے اپنے چاہنے والے ہیں, یہ آپ کے اپنے ماننے والے ہیں. اور یہ مسئلہ اسی لیے پیدا ہوتا کہ اخلاق وہ چیز ہے جو بچے کو سکھائی جاتی ہے, جس کے لیے بچے کو ٹائم دینا پڑتا. انویسٹمنٹ خالی ڈالر کی شکل میں نہیں ہوتا, ٹائم کی شکل میں بھی ہوتا ہے. آج آپ انویسٹ کریں گے آگے چل کر آپ ہی کو اس کا ریٹرن ملے گا. لیکن جس طرح جن فلموں کے حوالے, جس ٹی وی کے حوالے, جس ماحول کے حوالے بچے کو کر دیا گیا, اس میں مذہبی گھرانوں میں ایک اطمینان, بچے کے چہرے سر پہ اسکارف ہے, بچہ مثلا نماز پڑھ رہا. اور جو غیر مذہبی گھرانے ان کا تو یہ مسئلہ بھی نہیں. لیکن اخلاق جو بنیاد ہے اسلام کی, وہ اس تو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں اس دنیا میں بھیجا اسی مقصد کے لیے گیا ہوں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ بات ابھی کسی اور حوالے سے ہو رہی, تو وہ جو اخلاق, وہ جو آداب جس کو سکھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا, اس کا جز اس کو بنایا گیا کہ جب زیارت پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو کہ رسول یا امام تمہارے سامنے. یہ میرا لفظ نہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے. گھر کے آپ حضرات کو ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے ورکنگ ڈے میں میری مسجد سے سن کے گئے. آج مسئلہ آپ کا نہیں, مسئلہ میرا, لیکن پھر بھی ایک مختصر سی روایت. جب کبھی آپ کسی امام کے حرم میں جاتے ہیں اور اللہ ہر مومن اور مومنہ کو چار دہ معصومین کے روزوں کی زیارت کروائے, جب بھی آپ جاتے ہیں کسی امام کے حرم پر فوراً آپ کو روک دیا جاتا, کہا جاتا ہے کہ امام کا گھر ہے, کسی کے گھر میں بھی اس طرح منہ اٹھا کے داخل نہیں ہوتے, کم سے کم اجازت دیتے ہیں, نوکنگ کرتے ہیں. اس کا نام ہے اذن دخول. ہر امام کے حرم میں داخل ہونے کے وقت پہلے آپ کو پرمیشن لینا پڑتی ہے انٹری کی, اذن دخول. اور وہ جو اذن دخول ہے وہ تو ہے ایک لائن کا کہ کیا میں آپ کے گھر میں آ جاؤں یا اللہ کے رسول. لیکن اس سے پہلے ایک صفحے کی دعا, بھائی اجازت لینا ہے کسی سے بھی, آپ اجازت نہیں رہی تو کہتے ہیں نو کی آپ نے کہا میں آ جاؤں, اس سے پہلے دعا پڑھائی گئی تاکہ یہ جو میں آ جاؤں سمجھ میں تو آئے اس کا مطلب کیا. اور وہ دعا یہ کہ اے رسول اور اے امام, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے گھر کے دروازے میں کھڑا ہوں. تصور آپ کے ذہن میں پیدا کرنا ہے کہ آپ چاہے نہ دیکھ پائے رسول آپ کو دیکھ رہے ہیں, جب آپ ان کا جب آپ ان کو سلام کرتے ہیں امام آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو کس انداز سے کھڑا ہونا, کس انداز سے بیٹھنا, کس انداز سے زیارت پڑھنا, وہ اپنی جگہ. سب سے بڑی لالچ, یہ اردو کا لفظ اچھا نہیں ہے, سب سے بڑی ترغیب, یہ اردو کا لفظ ہے لیکن بڑا گاڑا قسم کا ہو گیا. ایک انسینٹیو جو زیارت کے لیے دیا گیا کہ آپ معصوم کی زیارت پڑھیں تو آخر کیوں پڑھیں؟ بھائی ہم تو پڑھتے آ رہے ہیں اس لیے کہ روٹین میں چلا آ رہا ہے 1400 سال. پھر یہ الفاظ آتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ اور ملائکہ وہاں جا رہے ہیں, لیکن جو بہت بڑا اس میں انسینٹیو ہے وہ سن لیجیے, زیارت آپ روز پڑھتے ہیں, آج کی رات زیارت وارثہ کی رات, لیکن اس کی فلسفی, وہ جو اتنے دخول ہے نا, آپ کربلا جائیں کہ مشہد جائیں کہ نجف جائیں کہ سامرہ جائیں کہ کاظمین جائیں کہ بقی جائیں کہ روضہ رسول پہ جائیں, اس میں یہ دو جملے ہوتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں, ان کا یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلام, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوں, اور جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, تو آپ میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں, سلام کا جواب. ارے یہ اتنی بڑی سعادت عظمت برکت نعمت اور رحمت ہے, اللہ کا رسول شہر مدینہ کے کسی مومن سے یا مسلمان سے ملنے گیا, دروازے پہ پیغمبر نے کھڑے ہو کر, اس زمانے میں نوکنگ کا رواج تو تھا بھی نہیں, ضرورت بھی نہیں تھی, یہ اتنے عالیشان پانچ پانچ ملین کے, دو دو ملین کے اور ہاف ملین کے مکانات نہیں تھے, اس مجمع میں جو ریئل اسٹیٹ والے بیٹھے میں ان کے کاروبار کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, لیکن جو اسلام اقتدار سکھاتا ہے اس کی بات ہو رہی, اور وہ پیغمبر کی زندگی کی آخری دو حدیثیں جو میں پڑھوں گا, ابھی میں نے دو حدیثیں پڑھی جس کا تعلق پیغمبر کی ابتدائی زندگی سے, کہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو لوگوں نے سوال کیا ہوگا نا کہ حضور آپ کو ضرورت کیا پڑی اعلان رسالت کی, ٹھیک ٹھاک ایک معاشرہ چل رہا تھا, یہ کیا آپ نے ایک نیا مسئلہ, تو پیغمبر بتا رہے کہ میں کیوں بھیجا گیا. اسی طرح سے پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی, یہ پورا سفر کا مہینہ, پورا سفر کا مہینہ, اکثر پیغمبر اپنے موت کے حوالے سے کچھ پیغام دے رہے ہیں, اس میں سے دو حدیثیں مجھے آج پڑھنا, لیکن درمیان میں یہ بات پوری ہو جائے کہ پہلا زمانہ چھوٹے چھوٹے مکان, سادہ اور سمپل زندگی, اور پیغمبر دعا دیتے ہیں پروردگارا میری امت کو غربت سے بھی بچا, ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں دوسروں کے سامنے, اور دولت سے بھی بچا, غربت آتی ہے تو پاکستان بن جاتا ہے کہ ہر ایک کے آگے بھیک مانگنا پڑ رہی, پوری پالیسی جو ہے ان کے اعتبار سے بنے گی کہ جو آپ کو دے رہے ہیں, اور دولت آتی ہے تو پورا اسلام سعودی عرب بن کے رہ جاتا, جہاں لاس ویگاس کے کیسینو کے اندر ایک ملین دو ملین کوئی بات ہی نہیں ہوتی, تو اب یہ دونوں چیزوں سے پیغمبر ہے فرمایا, اے خدا میری امت کو ان دونوں چیزوں سے بچا, ایک ایک حدیث ایسے کہ پوری پوری مجلس ہو جائے, لیکن جو آج کا اثر پیغام ہے وہ مس نہ ہو, اس لیے میں مختصر کرتا ہوں, انشاءاللہ ابھی میں زندگی رہی تو مزید کچھ دن آپ کے درمیان ہوں یہ باتیں وہاں آئیں گی. پیغمبر نے نوک کی, چھوٹا سا گھر, سارے ہر ایک کا گھر چھوٹا ہوتا تھا, تو پیغمبر کی نوکنگ کیا ہوتی تھی, ہاتھ سے نہیں, گھنٹی سے نہیں, حیدرآباد دکن میں طریقہ تالی مارنا, تالی بجا کے بھی نہیں, بلکہ سلام, خالی سلام, السلام علیکم, پیغمبر نے کہا ورحمت اللہ وبرکاتہ, کوئی جواب نہیں آیا, ہو سکتا ہے گھر والا کسی کام میں لگا ہو, پیغمبر نے ریپیٹ کیا, پھر بھی کوئی جواب نہ آیا, پیغمبر نے تیسری مرتبہ یہ کہا, اور یہ رسول کا طریقہ کہ تین مرتبہ پیغمبر سلام کرتے ہیں, اگر تین مرتبہ میں جواب نہ آئے دیٹ مینس یا تو گھر میں کوئی ہے نہیں یا کسی ایسے کام میں بزی ہے کہ اس وقت وہ آ نہیں سکتا, تو اس کو زحمت میں نہیں ڈالنا, تیسرے سلام کے بعد پیغمبر مڑ کے واپس آ جاتے ہیں. آج بھی تیسرا سلام کیا, نو ریپلائی, پیغمبر واپس آئے, جیسے ہی واپس چل رہے ہیں کہ پیچھے سے گھر والا دوڑا دوڑا آیا اور آ کے کہا وعلیک السلام یا رسول اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ, جو جواب کا طریقہ, پیغمبر نے اس کے جواب تو سنا مگر ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی تجھ تک, اس نے کہا یا رسول اللہ تین مرتبہ تو میں نے سنا کہ آپ نے سلام کیا. ارے جب تین مرتبہ سنا, خود گنتی کر کے بتا رہا ہے تو خاموش کیوں بیٹھا تھا؟ کہا آپ کے منہ سے جب السلام علیکم آ رہا تھا, ترجمہ کیا سلام علیکم, تم پر سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں, میرا دل چاہ رہا تھا جتنی بار بھی زبان رسالت میرے حق میں سلامتی کی بات کرے, رحمت کی بات کرے, برکت کی بات کرے, زیادہ سے زیادہ, اس لیے میں خاموش بیٹھا. اور اسی طرح سے جب آپ امام کو سلام کرتے ہیں, چاہے وہ سلام روزانہ والا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, اور چاہے وہ سلام السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, جب زیارت اختتام پہ پہنچتی آقا حسین کی جانب سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہے؟ ملین آف ڈالر بھی خرچ کر دیں تو اس نعمت کے مقابلے میں ریچ ہے کہ آقا حسین ان سے کہہ رہے تمہارے لیے اللہ کی سلامتی ہو, تمہارے گھر پہ اللہ کی رحمتیں ہوں, تمہارے گھر میں اللہ کی برکتیں ہوں. یہ تو معمولی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے اتنا ایزی لے لیتے ہیں. اچھا البتہ شکاریوں کو ایک موقع مل گیا. میرے محترم بزرگ جو بڑی محبت مجھ سے کرتے, مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب, وہ اکثر کہتے تھے نا کہ دنیا میں مختلف چیزوں کے شکاری ہوتے ہیں, جس کے اندر بگ گیم ہنٹر تو وہی مانا جاتا ہے جو افریقہ جاتا ہے, یا ہاتھی یا شیر یا گینڈا یا چیتا, چار جو بڑے جانور. کچھ مچھلی کے شکاری بھی ہوتے ہیں, آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا بیچارے کرتے کیا, صبح سے شام تک بیٹھے, خیر ان کو اس کا مزہ آتا ہوگا, لیکن بڑے شکاری یہ چار کہلاتے ہیں. اور مرحوم غلام عسکری صاحب کا جملہ ہر سال ہیر پھیر کے آ ہی جاتا, لیکن سب سے بڑا شکاری وہ ہے جو مولوی کا شکاری ہوتا. وہ ڈیڑھ گھنٹے کی مجلس میں آ کے بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھتا ہے, باقی لوگ تو کبھی جمائی بھی لیں گے, محبت کرنے والے, کبھی نیند بھی آ جائے گی, یہ پورا گھنٹے سنتا ہے, لیکن صرف اس لیے کہ ڈیڑھ گھنٹے میں کبھی تو زبان پھسلے گی نا, یہ معصوم تو ہے نہیں, غیر معصوم. وہ وہی جا کے وہ لگ پکڑ لیا اور کہا دیکھا انہوں نے یہ کہہ دیا, کیونکہ اللہ کے بندے دس دن وہ ساٹھ ساٹھ منٹ چھ سو منٹ پڑھ کے گئے ہیں, اس میں دو منٹ کی بات پکڑ میں آئی ہے, تو کم از کم انہیں سے جا کے پوچھ لو, ہر طرف ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہے بھائی شکاری, ہاتھی اگر کہے کہ کہیں اور جا کے شکار کرو تو شکاری کیا کہے گا, مجھے تو مزہ تیرے ہی شکار میں آتا, مزہ مجھے تو مولوی کے شکار میں آتا ہے, اگر شکار مولوی کا شکار نہ کیا تو یا میزا کس کام کیا, تو ایسے پھیکے پھیکے چلے گئے. اس لیے ایک لفظ کہہ دوں, اب کوئی صاحب کوئی فقہ کی کتاب کھولیں گے یا توضیح المسائل اور یا تحفۃ العوام اور کہیں گے مولانا یہ کیا واقعہ آپ نے پڑھ دیا, واقعہ ٹوٹلی رانگ. بھائی کیوں رانگ؟ کہا اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. جب رسول اللہ نے اس کو پہلی دفعہ سلام کیا, اس نے اگر جواب نہ دیا تو وہ تو گناہ گار ہوا. واقعے کے آخر میں جب اس نے یہ کہا کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی طرف سے اور مجھے دعائے سلامتی ملے, ہاں جب میں نے دیکھا آپ واپس جا رہے ہیں اور دعائے سلامتی نہیں دے رہے تو میں باہر آیا اور آپ کو جواب دیا. کتنا برا عمل, رسول پکار رہے ہیں یہ رسول کو جواب ہی نہیں دے گا, لیکن انٹینشن کتنی اچھی ہے. لیکن کہیں گے یہ حرام, یہ تو آپ وہ بات بتا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف. اس لیے دو باتیں عرض کر دوں, دونوں باتیں سیرت رسول سے ریلیٹڈ ہیں, ہاں ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں, لیکن جو آج کا ٹاپک بنا کے آج کا ٹاپک کچھ نہیں, سیرت رسول کے متفرق واقعات جو ہمارے لیے ڈے ٹو ڈے لائف کے میسیجز. دو باتیں بہت چھوٹی چھوٹی. پہلی بات, سیرت رسول کوئی واقعہ سن کر کبھی بھی آپ نے نتیجے پہ جمپ لگائیے, نہ اسے کسی مرجع کے فتوے سے ملائی, کیونکہ گریجولی شریعت بن رہی تھی. بڑے بڑے اسلام کے حرام شروع زمانے میں پیغمبر اس پہ خاموش تھے. اگر اس کو دیکھ کر کوئی کہے کہ فلاں چیز جائز ہے یا فلاں چیز حرام ہے, یا احمق آدمی یا جاہل آدمی یا دشمن اسلام ہے, جو واقعا سیرت رسول کے واقعات سے لوگوں کو نئے اسلام کی جانب لے جا رہا. سیرت کے رسول کا جو آخری واقعہ ہوگا آخری, وہ حجت ہے, شروع والا نہیں. کوئی چھ فلمی اداکار نرالا صاحب, وہ باقاعدہ مجھ سے سوسائٹی کے مجلس کے بعد بحث کی, یہ اسلام میں جانا حلال, یہ انقلاب اسلام سے ایک سال پہلے کی بات, میں تو جانتا بھی نہیں, نام بھی مجھے عجیب سا لگا, کہنے لگے یہ میرا نام ہے اور اسلام کے اندر گانا حلال. ارے آپ نے کتنا اسلام پڑھا ہے, قرآن پڑھا نا, قرآن تو کبھی نہیں دیکھا, تو عزیز کی کوئی کتاب کہا, مجھے عربی کا ایک لفظ نہیں آتا, تو وہ تو عوامی دیکھ لی ہوگی انڈیا پاکستان میں, کہا ہاں میری بیوی کو جہیز میں تو ملی تھی, رکھی بھی تو ہے گھر میں کر. تو اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں جس کو سارے مراجی حرام کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں حلال کیوں؟ کہا جب رسول اللہ مدینے میں آئے تو بچیاں گانا گا رہی تھی, رسول اللہ خاموش تھے. یہ مبلغ علم ہے اور شکار کیا جا رہا ہے دین اور شریعت کے بڑے بڑے احکامات کا. اول تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بچیاں گانا گا رہی تھیں؟ خیر مقدمی نغمہ کہہ رہی, جو اسلام میں اچھی آواز میں پڑھنا تو حرام نہیں, گانا کو تھوڑی تھا, اور اگر تھا بھی تو ہجرت تک تو بڑے بڑے حرام بھی اس وقت تک حرام نہیں ہوئے. آپ گانے کو لے کے پیٹ رہے ہیں, ہجرت کے بھی پہلے چار سال تک شرابیں پی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ شراب بھی حلال ہو گئی, کیونکہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں شراب پی جا رہی. ارے آخری حکم دیکھا جاتا ہے کہ آخر میں پیغمبر کیا کہہ کے گئے, جتنا ایک بہت ہی مشہور واقعہ, حجاب. حجاب تک اسلام میں نہیں تھا شروع کیا, اٹھارہ سال وہ مدینے کے کچھ آباد ٹونڈے کوئی ام المومنین گئی تھی کسی کام سے, ان کے پیچھے تالیاں بھی تھی. بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ سب پتہ ہی نہیں تھا. تو ایک خاص انداز سے حجاب کا حکم آیا. سود آخری خطبہ حجت الوداع میں پیغمبر نے کہا اچھے سارے سود معاف, جسے اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیا ہے سورہ بقرہ میں. وہ سود تو تک کب تک لیا دیا جاتا رہا؟ پیغمبر کی عمر کے 62 سال تک. تو خیر یہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے اور اس سمجھنے کو ضرورت نہیں, لیکن سیرت رسول کا مس انٹرپریٹیشن جو ہوتا کہ یہ ایک واقعہ لکھا اس کا مطلب کھلا چیز. اچھا کھلا چیز تو چھوڑیے, وہ بحث بھی چل جائے, لیکن لوگ اس سے جو مرجعیت پہ حملہ کرتے ہیں, ہماری مرجعیت انڈر اٹیک ہے. یہ میری پہلی مجلس تھی اور پورے عشرے میں یہ بات چلی, اور میں جملہ بہت مختصر اس لیے کہہ دوں کہ آج اس کی تشریح کا وقت نہیں. آج سیرت رسول موضوع 2035 ایک ڈکلیئرڈ ڈیٹ اور 2010 دوسری ڈکلیئرڈ ڈیٹ. 2035 کو کہا گیا کہ دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا, باقاعدہ اعلان کیا گیا. وہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین تو ہم جانتے ہیں, لیکن دشمن اسلام نے تو ایک اعلان کر دیا 2035 میں اسلام ختم. کیسے کمیونزم صرف میوزیم میں نظر آتا ہے کہ 2035 تک یہ اسلام ہو جائے گا, اور 2010 اس سے 25 سال پہلے یہ مرجعیت کے خاتمے کی تاریخ کہ 2010 تک ہم شیعت کو اس کے میادے سے الگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے, ٹارگیٹ رکھا گیا ہے, ڈیٹ دی گئی ہے 2010. اور مرجعیت سے دور کرنے کے دو مرحلے ہیں جس کی تفصیل آتی رہے گی. پہلا مرحلہ یہ کہ آپ کے دل میں کسی ایک مرجع کی محبت پیدا کی جائے گی, نہیں کہا جائے گا اپنے مرجع کو مانو, بڑی عزت کرو ان کی, ان کے کارنامے بتائے جائیں گے, ان کے فضائل بتائے جائیں گے, باقی سارے مراجے برے. یہ پہلا مرحلہ ہوتا, اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جو ایک مرضی رہ گیا وہ بھی برا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ آج کے دن یہ موضوع مجھے ضروری تو لگ رہا ہے, لیکن کچھ تاریخ اور ٹاپک میں فٹ نہیں لگ رہا. 2010 مرجعیت کے خلاف ایک ہتھیار یہ ہوتا کہ جی پیغمبر نے تو گانا سنا, انہوں نے کہا گانا حرام. پیغمبر نے تو کھلا یہودیہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پکایا, پرانے مراجے کہتے تھے کہ وہ نجس, اور بہت سارے ایسے مسئلے استعمال ہوتے ہیں. اور دوسری چیز میں نے کہا, دو چیزیں نا, قرآن بھی گریجولی نازل ہوا. قرآن کی اگر کوئی آیت آپ کے سامنے آ جائے, جمپ نہ لگائیے اس کے کنکلوژن پر, فتویٰ دینے کی کوشش نہ کریں. من افتیٰ بغیر علم فقط کفر, جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا وہ کافروں جیسا عمل کر رہا. یہ قرآن کافروں سے کہتا تھا, تم جو کہتے ہیں کہ حلال ہے حرام ہے, یہ علم کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ یہ کافروں کا طریقہ. تو اب بہت یہ لمبی بات ہے, مجھے خود معلوم ہے کہ میں ایک آج جملے میں اس کا حق ادا نہیں کروں گا, لیکن کان میں ایک بات پڑ جائے پھر کہاں ملیں گے مجھے مومنین کرام. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن سے بھی کبھی آقا کیجیے میں جمنا لگا, یہ بڑی خطرناک بات ہوتی. ارے یہ کون مولانا جو کہہ رہے قرآن میں ایک چیز نظر آئے اس پہ عمل نہ کرو؟ قرآن پہ عمل نہ کرے تو بھی کس پہ عمل کر؟ لیکن قرآن پہ آپ اس وقت عمل کریں جو پورا قرآن آپ نے دیکھ لیا. اس کی بہت چھوٹی سی دو ایگزامپل, بہت چھوٹی سی ہے, اس وقت کی ایگزامپل ہے, بالکل جیتی جاتی. اللہ کے رسول پر غار حرا کی تاریکی میں جب پیغمبر کی عمر 40 سال کی تھی اور 27 حجر کی ڈیٹ تھی, قرآن جب نازل ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل جنت کے پرنٹنگ پریس سے قرآن چھاپ کے لائے گا, یہ ہے قرآن جو اپنی امت کو دینا. کسی حد تک حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا وہ 10 کمانڈمنٹس اور 10 لاء دے دی گئی کہ یہ تمہیں پہنچانا. پیغمبر کو اس طرح سے قرآن نہیں ملا, پیغمبر کے سینے پہ سینے میں سارا قرآن تھا. وہی کہتے ہی تھے جبرائیل آ کے کہتے ہم اتنی آیتیں سنا دو, تو آہستہ آہستہ کر کے آیتیں آ رہی. بہت ساری آیتیں ایک وقت میں آئی تھی, بعد میں وہ کینسل ہو گئی. بہت ساری آیتوں کا ایک بیک گراؤنڈ, اس کی دو چھوٹی مثالیں. حضرت آیت اللہ سیستانی مرجعیت کے عام طریقے کے برعکس, مرجعیت عموماً جنرل گائیڈنس دیتی, لیکن جب کبھی کوئی بہت بڑا ایشو ہو تو پھر وہ خاص اسپیسیفائی کر کے بتاتے. تو مرجعیت کے مثلاً ذاکری کے حوالے سے گائیڈنس, ممبر پہ وہی شخص جا سکتا ہے جس کی اتنی معلومات ہو کہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کرے, اور یہ بہت بڑا ہمارے ایک مسئلہ بن گیا ہے. کوئی کرائیٹیریا کون آدمی ممبر پہ جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا؟ کبھی کسی قسم کی معلومات کی جاتی ہے, جو ممبر پہ جا رہا ہے اس کا اپنا مبلغ علم کیا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. مردوں کی حد تک تو پھر بھی کم ہے, عورتوں کی ذاکرات کہاں سے پڑھ کے آئیں گے؟ کیسے ممبر پہ جا رہی ہیں؟ کیسے لوگوں کو کچھ گائیڈ یا مس گائیڈ کر سکتی؟ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جعدہ ابن اشعث ابن قیس اس ملعونہ کے حوالے سے جس نے امام کو زہر دیا جس امام کا تابوت کل اٹھے گا عورتوں کا رول کل کی مجلس میں, تو مرجعیت ایک عام بات کہے گی, جو مزداری کر رہا ہے یا جس کی اپنی معلومات کم ہے اس کی مجلس سننا حرام. لیکن کچھ ایسے حالات بنے کہ حضرت آیت اللہ سیستانی کو اسپیسیفائی کر کے ایک آدمی کا نام لینا پڑا کہ اس کو تو ممبر پہ نہ جانے دو, جبکہ دونوں کا کہیں کراس روڈ بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں جیسے اگر کوئی ذاکر یا عالم آپ کو دوسرے ذاکر کے بارے میں کہیں آپ کہیں گے جیلس ہو گیا بھائی, ایک دکان کے مقابلے میں دوسری دکان کھلتے برداشت نہیں کر سکتے, ان کی وجہ سے افیکٹڈ ہو رہی ہے اس سے ان کی برائی کر رہے ہیں, فوراً آپ کے ذہن میں خیال آئے گا. اس ڈر کی وجہ سے بہت سارے صحیح علماء غلط عالم کے بارے میں بھی نہیں بولتے کہ وہ آ جائے گا پرسنالٹی کریش کے دین کا ٹکراؤ. اب ایک مرجع کہاں, ایک اوریٹر کہاں, کہیں دونوں کی لائنیں ملتی ہی نہیں. نام لے کر کہا کہ اس کی مجلس پڑھنا غلط جس کو اتنی معلومات بھی نہیں. تو ون آف دا مین ریزن کیا تھا, سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی اور وہ آیت کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی میں سے جو اچھے کام کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. واہ واہ, آج کے زمانے کا تو یہ سب سے چلتا ہوا سلوگن, آج تو نظریہ یہ دیا جا رہا کہ مذہب سارے ایک جیسے سب اللہ تک لے جاتے ہیں, کوئی 401 سے لے جائے گا, کوئی 404 سے لے جائے گا, کوئی 407 سے لے جائے گا, جمع سڑے کی جگہ ہوں گے, ذرا لمبا چکر چلے گا, کہیں تھوڑے پیسے بھی دینا پڑیں گے لیکن آخر میں سب ایک جگہ پہنچ جائیں گے, نظریہ ہی یہ دیا جا رہا. تو اس میں تو یہ آیت باقاعدہ اس شخص نے بھی بحث کیا ہے سیستانی سے, جی میرا نظریہ قرآن کی آیت سے, اور قرآن کی آیت واضح ہے کہ جو یہودی اور عیسائی بھی اچھے کام کرے تو جنتی. لیکن اس میں دو باتیں, نمبر ایک یہ آیت کب نازل ہو, اس وقت نازل ہو جب اسلام آ گئے تو جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے جا کے کہا یا رسول اللہ تو کیا ہمارا باپ جہنمی, تو کیا ہمارے دادا جہنمی, اس وقت تک تو آپ آئے نہیں تھے, ان کا قصور کیا. آیت نازل ان بزرگوں کے بارے میں جو اسلام کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے, اور پھر جیسا کہ حضرت آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت کے بعد سورہ مائدہ کی جب وہ آیت آ گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اب اللہ کے نزدیک صرف ایک دن رہ گیا اسلام, پہلے جو کچھ بھی ہوگا وہ سب ختم کر دیا اس آیت نے, یہ آخری اور فائنل آیت ہے. تب یہ واقعا اور یہی مسئلہ بھی فائنل آیت پتا چلے. سورہ مائدہ میں کسی کو ایک آیت ملی, بچے ہیں قرآن پڑھتے رہتے ہیں ترجمہ بہت اچھا کرتے ہیں لیکن کچھ بھی لیا کر, اس میں یہ ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی نہ کرو. اسلام ایسا مذہب نہیں, محبت کا مذہب. یا القاعدہ اور یہ طالبان یہ سب کیا چیز تھی, اسلام کا چہرہ مت کھو رہا. لیکن اب یہ تو قرآن میں لکھا, ارے یہ تو لکھا ہے لیکن ایک اپون 60 وہ بھی تو جا کے دیکھو, وہ آخری اور فائنل آیت سورہ ممتحانہ قرآن کا سورہ نمبر 60 ہے, 60 آیت کا نمبر ہے 1. اس میں یہ کہ جن لوگوں نے دین کی وجہ سے تم پر ظلم کر کے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ان سے تو مقابلہ کرو, لیکن خبردار دوسرے کافروں سے جنگ نہ کرنا, ان کے ساتھ پیار محبت اور امن سے رہنا. یہ بھی قرآن سورہ ممتحانہ ہے جو قرآن کے بالکل آخری سوروں میں سے ایک, آیت نمبر 8. تو قرآن ہو کہ سیرت رسول, ایک واقعہ پڑھ کے نتیجے میں نہ پہنچی, کیونکہ اس کے باقی نقصان تو اپنی جگہ ہیں. باقی نقصان کیا, جو پرسنل نقصان, حرام کو حلال کریں گے حلال کو حرام کریں گے, لیکن اس کا بڑا نقصان یہ کہ دشمن اسی کو استعمال کرے گا مرجعیت کے خلاف. ایک نعرہ جس کو ایک اچھا سا لیبل دیا گیا ہے اخباریت, ایک نظریہ اخباریت جو مردہ نظریہ اس کو زندہ کیا جا رہا, جبکہ اب جو زندہ ہو رہی ہے یہ اخباریت بھی نہیں, لیکن وہ نعرہ اس کے اندر یہ ہے کہ مراجع جو ہیں وہ تو اپنی رائے دیتے ہیں, وہ قرآن حدیث سے کہاں بات کرتے ہیں. تو آلریڈی ذہن میں زہر ڈال دیا گیا اور اس کے بعد ایگزامپل کے طور پہ پیش کر دیا گیا کہ جی پیغمبر کے زمانے میں تو بچیاں گانا گاتی تھی, آج کا مرجع کہتا ہے گانا حرام. رسول اللہ کے زمانے میں تو شرابیں پی جاتی تھی, آج کا مجتہد کہتا ہے شراب حرام. یہ مثال آپ کے یہ ذرا سا ٹو ارلی ہے لیکن ہو کے رہے گا ایک وقت میں. یہاں پہ اسی تورنٹوں میں مومنین کے درمیان شراب کے حلال ہونے پہ بحث ہوگی. رسول اللہ کے زمانے میں تو عورتیں بے حجاب جاتی تھی اور یہ مراجع کہتے ہیں کہ جی بال تک چھپانا ہے, پیر بھی چھپانا. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات کہ حجاب کرنے والی بھی, بھارت کریڈٹ جاتا ہے ٹورنٹو کے اس ماحول میں 2005 میں حجاب کرنا, جبکہ اسلامی ملکوں میں حجاب مشکل ہوتا جا رہا. ان عورتوں کو ہم سلام بھی کرتے ہیں, ان کو بہرحال اتنی بڑی عبادت, لیکن
جس عورت کو آپ ہی کر دیں گے ایسے اعلان ہمارے منہ سے اچھے نہیں لگتے ہیں. ملا ہو جائے ان لوگوں سے مخالفت ہو جائے.
یہ مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے, کسی نے اپنی گاڑیاں جو ہے کسی نیبر کے گھر کے سامنے کھڑی کر دی اور پولیس کو وہ بلا رہا ہے. کار نمبر ہے AR DL 591 ٹویوٹا اور AHVZ 914 لومینا. پلیز آپ اپنی یہ جن صاحب کی گاڑیاں ہٹا لیں وہاں سے, ورنہ پولیس آ کر ٹو کر جائے گی. پر محمد و آل محمد صلوات.
اب یہی چیزیں وہ جو بات ایک رہ گئی وہ انشاءاللہ کل آئے گی, اس لے کے اور کون سے لے کے. لیکن یہ دو اصول ذہن میں رکھ کے شریعت کو سمجھیے گا. اچھا بات چلی کہاں سے, آپ بھول گئے ہوں گے, میں واپس آ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہم سلام جو کرتے ہیں امام معصوم کو, تو سب سے بڑا تو ہمارا انسینٹیو یہ ہے کہ ہم کہیں گے السلام علیکم, وہاں سے جواب آئے گا وہ علیک السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. ایک امام کی زبان سے یہ جملہ اگر ہمارے لیے آ جائے کہ تم پہ سلامتی بھی ہو, رحمتیں بھی ہوں, برکتیں بھی ہوں, کائنات کی اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. تو اب یہ جو سلام اور زیارت شب جمعہ پڑھائی جاتی ہے زیارت وارثا, لیکن یہ تو یہ کا اہم مقصد, دوسرا اہم مقصد اس کے پیغام ہے, اور تیسرا اہم ترین مقصد یہ دعا بھی. عزیز علیہ معانی تم رسول, ہماری مصیبتیں دیکھ کے غمگین, خالی غمگین نہیں ہوتے ہیں, اس کا سولوشن بھی بتاتے ہیں. اور جان اور مال کی سلامتی کے لیے یہ یاد رکھیے گا کہ زیارت وارثہ سے زیادہ آسان مختصر کوئی عمل نہیں. آپ ٹورنٹو میں, یہاں شاید جان کا اتنا مسئلہ نہ ہو, لیکن اگر کبھی آپ کسی اسلامی ملک میں جائیے, اپنے ملک میں, وہاں یہ مسئلہ. ایک زیارت وارثہ زیارت کے لیے سے پڑی جاتی ہے وہ الگ, جان اور مال کی سلامتی کے لیے جب کبھی اپنے گھر سے نکلے پہلی مرتبہ, دن میں پہلی مرتبہ دروازے پہ رک کے زیارت پڑی, اس میں پھر نماز بھی نہیں, کیونکہ وہ ایسے زیارت نہیں پڑی جا رہی ہے, وہ ایسے دعا پڑی جا رہی. اور پھر آپ دیکھیے, مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے لاہور میں آزم کلاک مارکیٹ لاہور کی ایک بہت بڑی کپڑے کی مارکیٹ, کہا جاتا ہے کہ وہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ. پاکستان میں یہ بھی مصیبت ہے کہ ہر چیز ایشیا کی سب سے بڑی چیز ہو جاتی ہے. خیر وہ سب سے بڑی ہے کہ نہیں ہے, لیکن بہت بڑی, پاکستان کے اعتبار سے بہت بڑی. اور میں لارنس روڈ کے اندر مجلسیں پڑھ رہا تھا, ساتھ پہلی مجلس میں دو تاجر تھا, مولانا بس آج یا کل میں خودکشی کرنا, اتنے قرضے چڑھ گئے. اور وہاں کے قرضوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرضہ دینے والوں نے گنڈے بدماش پال لیے ہوتے ہیں, وہ کوئی لیگل طریقہ نہیں ہوتا, لڑکیاں اٹھا لیں گے, لڑکے اٹھا لیں گے, یہ کر لیں گے, اتنے کہ بس اب کوئی امکان نہیں, سارے طریقے اختیار کر کے ہار چکے ہیں. اب خودکشی کرنے کی بات, میں نے بٹھایا کہا ابھی دعا کا راستہ, مولانا ہر دعا پڑھ لی. میں نے کہا کیا یہ زیارت وارثہ آپ نے پڑھی؟ ہاں شب جمعہ پڑھتے, شب جمعہ نہیں, جب بزنس کو, جاب کو, کوئی مسئلہ, گھر سے نکلتے وقت جو پہلی بار اپنی جاب پہ جا رہے ہیں, صبح دروازے پہ رکیے, یہ زیارت پڑھیے 5 منٹ 4 منٹ, اور پھر جا کے دیکھیے. پہلی مجلس, ساتویں مجلس کے اندر وہ لوگ آ رہے ہیں اور مٹھائی لے کے آ رہے ہیں. کہا مولانا ایک ہفتے میں دیکھتے ہی دیکھتے واقعاً جیسے میڈیکل یا موجودہ کہتے, کایا پلٹتے ہم نے دیکھی ہے, کہاں اتنے قرضے کا ایک ہفتے میں اتنے بڑے بڑے کچھ ٹرانزیکشن اور ڈیلنگ ہوئے, سب دور ہو گئے اور ہم اس پوزیشن میں آ گئے تو دوسروں کی مدد کرے. بسم اللہ مٹھائی. خیر وہ ذرا سا جلدی آپ نے کہا تو اب وہ میرا جملہ ٹوٹ گیا. کہا بسم اللہ مٹھائی, میں نے کہا میں ڈائبیٹک پیشنٹ, میں تو مٹھائی کھا نہیں سکتا. اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا تو مولانا ہم کس کام کے لیے ہیں بسم اللہ. لیکن جب یہ واقعہ میں نے شارجہ میں اسی سال پڑھا, ایک 5-3 سال پہلے بھی پڑھا, ایک مومی شارجہ کیا, کہا مولانا آئندہ جب کبھی آپ یہ واقعہ پڑھیے گا تو میرا واقعہ بڑھا لیجیے, میں شارجہ والا. اور اتنے پرابلم میں تھا کہ مجھے جیل ہونے جا رہی, اور آج ماشاءاللہ 10 مومنین کو میں نے جاب دے رکھا ہے فقط اس پر عمل کیا. ابھی وہ یہ بات کہہ کے مکمل کرے تھے تیسرے مومن, کہا مولانا آئندہ واقعے میں لندن کا واقعہ بھی بڑھا دیجیے گا. میں وہاں پہنچا تھا وزٹ ویزے پہ, اور کوئی میرا وہاں جاننے والا نہیں تھا, نہ مجھے وہاں رہنے کا رائٹ مل رہا تھا, نہ کوئی جاب چاہیے, اور ایسا بہترین جاب ملا جب سے میں نے زیارت وارثہ شروع کی, کہ جاب تو جاب اس کے ساتھ مکان تک ملا ہے جو وہاں بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا. میں نے کہا بس اتنا کافی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ٹورنٹو کو کوئی مومن کہے کہ لاہور سے شارجہ، شارجہ سے لندن، لندن سے ٹورنٹو، کمپلیٹ ایک دعا بھی ہے. البتہ اس طرح کی دعا نہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ ایسے ہی اس کو پڑھے، نہیں. جب واقعا کوئی پرابلم آپ کے کاروبار کو آ رہا، آپ کے جاب کو آ رہا، آپ کو ویزے کا مسئلہ، آپ کی جان کا مسئلہ ہے، آپ کی اولاد کا مسئلہ ہے، آپ کی عزت و آبرو کا مسئلہ، یہ مکمل میسج دیا گیا اور عزیز علیہ ما عنتم کے اصول سے کہ جب تم نے آقا حسین کو سلام کیا اور آقا کی طرف سے اگر جواب آ گیا، حسین نے اگر تم سے کہہ دیا جاؤ تمہارے گھر میں رحمتیں اور برکتیں، تو ساری کائنات آپ کے دشمن بن جائے، لیکن یاد رکھیے پھر ان رحمتوں اور برکتوں کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اللہ کا رسول دو درود بھیجے محمد والے، دو باتوں سے بہت پریشان. وہ جو ہماری مصیبتوں سے پریشان تھا وہ تھا ہماری دنیاوی مصیبت، لیکن اب اللہ کا رسول ایک منزل آگے بڑھے، اب بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، خصوصاً ماہ سفر میں، آخری سفر، زندگی کا آخری ماہ سفر، یعنی کیلنڈر کے اعتبار سے سفر 11 ہجرا. بہت پیغمبر پریشان، ویسے ہی آلریڈی بیمار ہے. وہ ایک مسٹری ہے کہ پیغمبر ایسے بیمار اچانک کیسے پڑے، بیمار تھے کہ کوئی باہر سے کسی قسم کا حملہ ہوا، وہ ایک بہت لمبا تاریخی واقعہ ہے. جو قریب اس وقت تو پیغمبر کے قریب یا اہل محمد رہ گئے ہیں یا مسلمان ہو ابو ذر جیسے مخلص صحابی، ان میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آج کل آپ کو زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں کافلے ماننے والوں کی وجہ سے. عزیز علیہ مانت تم جہاں سے مجلس چلی تھی، وقت اتنا ہے کہ مجلس کا اختتامی مرحلہ اسی پہ آ گیا، لیکن پوچھا گیا کہ آخر کیا پریشانی ہے، کہا کہ میں نے اپنی امت کی جان، مال، عزت کی سلامتی کے لیے انہیں ساری چیزیں بتا دی، لیکن اب میں ڈر رہا ہوں اپنی امت کے ایمان کی سلامتی کے لیے. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ بھائی اللہ کا رسول اس دنیا میں اصل میں اس لیے تو نہیں آیا کہ وہ ہمیں کاروبار کروا یا اچھے اچھے جاب لگوا یا قسم کی، وہ تو سائڈ میں بونس میں ہمیں ملتا، اصل تو اس لیے آیا کہ ہمیں صاحب ایمان بنا. پیغمبر کہہ رہے مجھے اسی بات کے بارے میں فکر، یا رسول اللہ مطلب کیا اس فکر کا؟ کہا کہ میری امت کو جیسے جیسے دنیاوی خوشحالی ملے گی ویسے ویسے ہی اپنا دین اور ایمان کھونے لگیں گے، لیکن پھر یہ لیکن آخری زمانے کے مومن کے ہاں حوالے سے میں بہت پریشان. کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے، اب بہت ہی یہ یقینی نشانی ہے جس کی وجہ سے میں 21 سفر کی مجلس سے آج 27 سفر کی مجلس میں اسی بات کو دہرایا اور مزید اس کی وضاحت بعد میں آئی. کہا کہ جیسے جیسے دولت اور سہولتیں آئیں گی ویسے ویسے ان کا ایمان کم ہوگا، وہ ایک نارمل پروسیجر. اسی میں رسول پریشان، اور آخری زمانے کے مومن کے لیے تو اور پریشان. کہا اس لیے کہ اتنا اس کو دھوکہ دینے اور فریب دینے والے پیدا ہوں گے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات کو صحیح مانو کس کی بات کو غلط مانو. اور پیغمبر کی یہ پریشانی مولا کائنات کا مسئلے کی جانب متوجہ کرانا اور پھر ایک الگ سے دعا بتانا، اللہم ومن ارادنی بسوء فاعرض ومن قادنی فقید. ہر شب جمعہ ایک طرف ہم یہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، آج اس کا ایک ٹاپک بنا، دوسری جانب دعائے کمیل بنتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کا ایک ٹاپک بن رہا، اس کا آخری جملہ. خیر دعائے کمیل صرف ایک تفصیل چاہتی ہے، کشرہ چاہتی ہے، لیکن صرف ایک جملہ، اللہم ومن ارادنی بسوء فاعرض، اے خدا جو ہمارے خلاف برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی اس پہ پلٹا دے، ومن قادنی فقید اور جو ہمیں دھوکے فریب دجالیت اور چیٹنگ میں پھنسانا چاہے اس کے فریب کو اسی پہ الٹا دے. کہا گیا کہ آخری زمانے میں دعائے کو میرے کا یہ فکر اثر میں آخری زمانے کے مومن کے لیے، پہلا ٹکڑا جو ہمارے خلاف برائی کا ارادہ کرے، اس کو شارٹ کر کے کہا گیا سفیانی جو تلوار لے کے آئے گا، اور دوسرا ٹکڑا ومن قادنی فقید جس کا نام ہے دجال، جو دھوکے اور فریب کے ذریعے سے ہمارا شکار کرے گا. اور پیغمبر کی حدیث اور بعد میں معصومین کی حدیث، دعائیں عدیلہ ہم کو سکھائی گئی کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فکر مند ہونا، آخری وقت میں شیطان آ کر تمہارے ایمان کو لوٹ کے لے جاتا، مگر وہ موت کے حوالے سے بھی ہے، وہ ظہور کے حوالے سے بھی. مرنے سے پہلے شیطان ایک لاسٹ اٹمپٹ کرتا ہمارے ایمان کو لوٹنے کی، جس کے لیے دعائیں عدیلہ ہم کو سکھائی گئی. اور ظہور امام سے جز بھی ہو, شیطان کو تو اندازہ ہو جائے گا کہ اب امام آنے والے, تو شیطان جز بھی ہو ایک فائنل اٹمپٹ کرے گا ہمارے ایمان کو جھیننے کی. چنانچہ دعائے کمیل خالی ایک عام سا فقرہ نہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جیسے دوائیاں ہوتی ہیں, پہلے ہلکا ڈوز, اس کے بعد ایک بہت ہیوی ڈوز آتا, جب کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ پریشانی کا آ جائے تو دعا زیارت عاشورہ پڑھنے کا حکم. بلکہ امام نے باقاعدہ ایکشن کے ذریعے بتایا, ایکشن کے زیارت وارثہ جو پرابلم آپ نے سنے اس کے لیے, پھر امام نے ایکشن لیا اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پہ رکھا اور کہا کہ جب مسئلہ ایسا ہو جائے تو زیارت عاشورہ پڑھا کرو, جو زندگی اور موت کا مسئلہ. تو زیارت عاشورہ اکیلی نہیں, اس کے ساتھ دعائے القما, اللہ اما ومن ارادنی بے سوئن فارد ہو ومن قادنی فقید ہو, یہ دعائے القما کا بھی حصہ ابھی ابھی آپ عاشورے میں پڑھ کے آئے. تو کیا وجہ کہ ہر سال عاشور کے دن یہ جملہ ریپیٹ کرایا جائے, ہر شب جمعہ دعائے کمین میں یہ جملہ ریپیٹ کرایا جائے؟ اسی لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ آخری زمانے میں مومن کے لیے یہی ہے کہ دھوکہ اور فریب. اور یہ جو دھوکہ اور فریب ہوگا, ومن قادنی فقید, مولا نے کہا نا کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی, اس کا نام دعائے غریب. آخری زمانے کا مومن روزانہ صبح یہ دعا پڑھے, اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ دے, کہ واقعا آخری زمانے میں بہت مشکل کام ہوگا. چنانچہ اللہ کے رسول وہ پریشان نظر آئے, وہ ایک حدیث اور یہ دوسری حدیث. آخری زمانے بلال, سلمان, عمار, مقداد, ان لوگوں نے تو رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. ایک مرتبہ جب پیغمبر اشاروں پہ اشارے دے رہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, تو دریافت کیا ان میں سے کسی نے کہ یا رسول اللہ, اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا جبرائیل اس دنیا میں پھر بھی آتے رہیں گے؟ امت کے لیے عام ایک جنرل بات ہو رہی ہے. پیغمبر نے کہا یہی سوال میں نے جبرائیل سے کیا تھا, یا جبرائیل جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا, جبرائیل کا کام ہے وہی لانا, قرآن بھی آ گیا ہے اور آخری رسول بھی دنیا سے جا رہے ہیں, تو کیا پھر بھی تم آؤ گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ, اب وہ اہل بیت کے گھر کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں وہ الگ مسئلہ, وہ تو جبرائیل کا ایک پرسنل وزٹ ہے, لیکن جس طرح عام طور پہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے لیے آتے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد میں صرف 10 مرتبہ آؤں گا, لیکن اب تک جو آ رہا ہوں آدم سے لے کے آپ تک وہ طریقہ الگ ہے, اور اب جو آؤں گا آپ سے لے کے قیامت تک وہ طریقہ الگ. اب تک میں وہاں سے کچھ لے کے آتا تھا جو آپ لوگوں کو دے کے جاتا تھا, آپ لوگوں سے مطلب کبھی آدم, کبھی نوح, کبھی ابراہیم, کبھی موسیٰ, کبھی عیسیٰ, وہاں سے لے کے آتا تھا یہاں دے کے خالی ہاتھ جاتا تھا. آپ کے بعد جو 10 مرتبہ آؤں گا وہاں سے خالی ہاتھ آؤں گا, یہاں سے کچھ لے کے واپس جاؤں گا. اب ابو ذر اور سلمان بھی پوچھیں گے یا رسول اللہ وہ کیا لے کے جائیں گے, تو پیغمبر نے پوری حدیث سنائی, 10 کے 10 ٹکڑے جس کا وقت بھی نہیں ہے اور شاید اس کے شروع کے ٹکڑوں کی ضرورت بھی نہیں. وہ اس انداز کی کہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ میں آؤں گا اور آپ کے ماننے والوں سے صبر لے کے چلا جائیں گا. شیعہ کے پاس سے صبر ختم ہو کے رہ جائے گا, ٹالرنس نہیں رہے گا. ایک دفعہ آؤں گا اور پیسے والوں کے پاس سے سخاوت کا جذبہ لے کے چلا جاؤں گا. ملین کے ملین کے بلین ہیں مگر کسی غریب کے لیے کیڑی پیسہ نہیں. ہاں کوئی ایسا پروجیکٹ جس میں بڑا نام ہو اور جگہ جگہ تذکرہ ہو اور نام چھپے اور بورڈ لگایا جائے اس کے لیے حاضر. ایک مرتبہ آؤں گا اور آپ کی امت کے فقیروں سے, میں فقیر کے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہر ایک کے آگے آتا پھیلا, یہ لے کے جاؤں. ایک مرتبہ آؤں گا جوانوں کے دلوں سے توبہ کا جذبہ لے کے جاؤں. جوان ہے تو گناہ کرے گا, اللہ نے ایسا بنایا, لیکن اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ معصوم بنو. گناہ کرو تو غلطی مان کے توبہ تو کر لو, گر گرا کے آنسو تو بہا لو, وہ جذبہ ختم ہو جائے گا. گناہ کریں گے ذرا سا بھی احساس نہیں. ایک دفعہ آؤں گا عورتوں میں سے شرم و حیا لے کے چلا جاؤں. عورت وہی عورت ہوگی جو آدم سے آج تک آ رہی ہے, لیکن شرم و حیا اس میں سے نکل جائے گی. آج کل تو جینیٹکلی ماڈیفائڈ غذائیں بنتی ہیں نا, یہ آپ انڈا کھائیے اس میں سے کولیسٹرول نکال دیا گیا, وہ انڈا کھائیے اس میں سے فلا کھانا بھی نکال دی, عورتیں بھی ایسی بنیں گی جس میں سے شرم حیا نکال دی جائے گی. لیکن پوری 10 چیزیں بتاتے بتاتے
علماء کا بھی ذکر ہے کہ علماء آؤں گا اور علماء سے کردار لے کے چلا جاؤں گا. آخر میں بات آئی نویں اور دسویں چیز, یا رسول اللہ نویں دفاؤں گا اور اس آپ کے چاہنے والوں اور ماننے والوں سے علم لے کے چلا جاؤں گا. ہوں گے پی ایچ ڈی, ہوں گے ابو الحکم, ہوں گے بڑے بڑے ڈگری والے, علم نہیں ہوگا جو صحیح اور غلط میں پہچان بتاتا. پہچان ہی نہیں پائیں گے صحیح کون کہہ رہا غلط کون کہہ رہا. حتیٰ یہ کہ کوئی آدمی آیا پورے مرجے کے خلاف مجلس پڑھ کے گیا تب بھی مومنین واہ واہ ہی کرتے رہے, سبحان اللہ ہی کرتے رہے. شیعہ کی جل کٹ رہی ہے سبحان اللہ ہو رہا. اور دسویں مرتبہ آؤں گا اور آپ کے ماننے والوں سے ایمان لے کے چلا جاؤں گا. ایمان ہی ختم ہو گیا تو بچا گیا. رسول کہہ رہے آئے ابو ذر و سلمان, میں اس لیے پریشان کہ دسویں اور آخری مرتبہ جب جبرائیل آئیں گے تو پھر میرے چاہنے والے ماننے والے ان کا ایمان بھی نہیں رہے گا. اب گھبرا گئے یہ لوگ, یا رسول اللہ یہ ایمان کیوں چلا جائے گا؟ اس کا جواب کل سنیے گا, اس لیے کہ خاصا وقت ہو گیا, ابھی تابوت بھی برآمد ہونا ہے, مصائب بھی ہیں, نوحہ بھی ہے اور مجھے جانا بھی. رسول اللہ کی پریشانی آج آپ نے سنی, اس کا اصل ریزن کل سنیے گا. البتہ اشاروں میں ساری بات آ گئی. علم چلا جائے گا, علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے, علم نام ہے صحیح اور غلط میں پہچان کا. وہ صلاحیت ختم ہو کے رہ جائے گی. جیسا میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار ایسا ہی ایک جوک ہے نا اردو والا, یہ مسئلہ ایک صاحب آئے انہوں نے پوری ایک مجلس پڑھ دی اس ٹاپک پر, لوگوں نے کہا بالکل صحیح پڑھا. نیسٹ ڈے اگلے صاحب آئے جنہوں نے بالکل اس کی اگینسٹ پڑھ دیا, وہی مجمع بیٹھے واہ واہ سبحان اللہ بالکل صحیح پڑھا. اور ہم نے کہا بھائی وہ پہلے والے نے صحیح پڑھا, یہ ہے کہ دوسرے والے نے کہا آپ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ حالت ہو جائے گی مومنین کرام کی. ہمیشہ سے صاحبان ایمان مشہور تھے کہ ان کا بچہ بھی اتنا علم رکھتا ہے کہ دوسروں کے بڑے بڑے علماء ان کو شکست دے دیتا. آج ہمارے بڑوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, کنفیوز ہے. علم چلا گیا, اور جب علم چلا جائے تو علم چلا جانا خود تو ہے جو صدمہ, یہ انڈیکیشن ہے کہ اب ایمان جانے والا ہے. علم کے فوراً بعد ایمان کی بات آئی, ایمان ہی چلا گیا تو کیا بچا؟ وہ ایمان اس کو بچانے کے لیے اہل بیت نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ان کا گھر جل جائے, کوڑے لگ جائیں, بیٹے شہید ہو جائیں, گلے میں رسی نہ بن جائے, لیکن کسی مرحلے پہ بھی بددعا نہ کرنا. صرف ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچ, ایمان ختم نہ ہونے پائے دنیا سے. اور اللہ کا رسول جو سب سے بڑی خاصیت ہے, یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل بھی کر رہا ہے. یعنی جو شریعت, جو دین, جو اسلام ہم کو دیا, جو کچھ ہم سے کہا تو پہلے خود عمل کیا, اور اس طرح سے عمل کیا کہ آخری مہینہ جو رسول اللہ کی زندگی کا تھا. بھئی یہ سن لیجئے کہ غدیر سے آئے تھے اور پیغمبر بیمار پڑ گئے تھے کہ بیمار ڈال دیے گئے تھے, ایک مسٹری ہے. اور روز بروز کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. لوگ پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی زیارت سے محروم ہو گئے. جو مخلص لوگ تھے ان کے لیے اتنا بڑا صدمہ کہ رسول اللہ آئے اور ہم زیارت نہیں کر پا رہے, کیونکہ پیغمبر پبلک گیدرنگ میں آنا بند کر چکے. اور اہل بیت رسالت اس طرح رسول کی خدمت میں لگے کہ دوسروں کو مدینے کی مسجد میں کھل چلنے کا موقع مل رہا. لیکن ایک مرتبہ ماہ سفر کا آخری ویک تھا, یہی تاریخ بعض علماء نے لکھا بھی ہے 25th آف سفر. پیغمبر نے پہلے تو اعلان کروایا جا کے مدینے میں اعلان کر دو کہ آج میں سارے مدینے کو اپنی مسجد میں دیکھنا اور ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. ارے دو مہینے کے بعد رسول اللہ پبلک میں آ رہے, کوہرام مپا ہو گیا مدینے, سارے کام چھوڑ چھوڑ کے لوگ دوڑ دوڑ کے مدینے میں آ گئے. لیکن یہ توقع ان لوگوں کو بھی نہ تھی کہ دو مہینے میں رسول اللہ اتنے کمزور ہو گئے. جب سارا مجمع آ گیا تو اپنی بیٹی کے حجرے سے اللہ کا رسول اس حالت میں آیا کہ ایک طرف سے میرے مولا نے سہارا دیا, دوسری جانب سے پیغمبر کے چچا عباس نے ایک قدم نہیں چلا جا رہا. سہارا دے کے لایا, ایسا لگا کہ جیسے کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جس کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا. اتنا میرا رسول دو مہینے میں ضعیف ہو گیا. ابھی غدیر کے میدان میں سب نے اسی رسول کو دیکھا تھا, مولا کو اپنے ہاتھوں میں اتنا اٹھایا تھا کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی, اور آج چلنا مشکل ہو رہا, قدم اٹھانا مشکل, ممبر کے قریب آئے, ممبر کی پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے. آج اتنی طاقت بھی بظاہر نہیں لگ رہی ہے کہ ممبر کے اوپر عرشے تک جائے, اور کہا کہ اے مسلمانوں بس میں اس لیے آیا ہوں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کسی کا حق میرے اوپر باقی نہ ہو. اے مدینے کی مسجد والوں, اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو ابھی آ کر مجھ سے مطالبہ کر لے. بات آگے کچھ ایسے جملے بھی کہے جو یقیناً رسول کا کلام ہے, لیکن مجھے خود وہ توہین رسول لگ رہے ہیں. قیامت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرنا, وہاں کوئی اس حیثیت میں نہیں ہوگا کہ کسی کا حق ادا کر سکے. پیغمبر کے یہ جملے مدینے کی مسجد میں لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں اور اس حالت میں اتنی زحمت. لیکن ایک آدمی کھڑا ہو گیا مجمع سے, کہا یا رسول اللہ میں کبھی کچھ نہ کہتا, لیکن آپ نے تین بار یہ بات ریپیٹ کی. ایک بار فلاں جنگ کے موقع پر جب مال غنیمت جمع ہو رہا تھا تو سارا مجمع دوڑ دوڑ کے آ رہا تھا مال غنیمت دیکھنے کے لیے, میں بھی آیا تھا. آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا, آپ کوڑے سے لوگوں کو دور کر رہے تھے, یہاں سے دور چلے جاؤ, یہ جگہ خالی چھوڑو, یہاں مال غنیمت جمع ہوگا. ایک بار آپ کا کوڑا میرے جسم پہ لگ گیا, بہرحال جان بوجھ کرو کہ غلطی سے آپ نے میرے کوڑا مارا, میں خود کچھ نہیں کہتا. تین بار آپ نے مجھے اس انداز سے شوق دلایا, حق کی بات ہے تو یہ حق باقی. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کا تیرا حق ہے تو اپنا حق لے لے, اور حسن اور حسین کو بلایا. حسن اور حسین بیٹا جاؤ میرے حجرے سے میرا کوڑا لے کر آؤ, جو کوڑا رسول نے اس کے مارا ہے وہی کوڑا رسول کے بدن پہ. ارے مسجد کوہرام بپا ہو گیا, لوگوں نے کہا اے شخص تو کیسا گستاخ ہے, اس حالت میں رسول اللہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, تو کوڑے کی بات کر رہا ہے. اس نے رسول اللہ کو دیکھا, یا رسول اللہ آپ کہیے میں واپس چلا جاتا ہوں, یہ لوگ کیوں بول رہے ہیں. پیغمبر نے ساری مسجد سے کہا خاموش ہو جاؤ. لوگ زبان پہ تو پہرے لگے, آنکھوں کو تو نہیں روک سکے نا, آنسو بہ رہے ہیں. ارے ہمارے رسول کو یہ آدمی مسجد میں ہمارے سامنے کوڑا مارے گا, اور کوڑا لایا گیا. پیغمبر نے کوڑا اس کے حوالے کیا, لے اپنے حق ادا کر لے لے. اس نے ہاتھ جوڑے, یا رسول اللہ آپ جیسا کہیں میں تیار, لیکن واقعاً جو مسئلہ شریع آپ نے بتایا اس کے اعتبار سے جب آپ نے کوڑا مارا تھا تو آپ کو اوپر کا جسم کھلا ہوا تھا, میرا اوپر کا جسم کھلا ہوا تھا. یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں کپڑے کے اوپر سے بھی اپنا بدلہ لے لوں, لیکن صحیح بدلہ تو وہی. پیغمبر نے کہا نہیں نہیں, جو تیرا حق بنتا ہے وہ حق لے. یہ کہہ کہ رسول اللہ کرتے کے بٹن کھولے اور کرتے کو پیچھے کرنے لگے تاکہ ایک مرتبہ پیغمبر کے کندھے کھل جائے. بس جیسے ہی پیغمبر کے کندھے کھلے اور مسجد یہ سوچ سوچ کے روئی جا رہی ہے کہ اب اس گستاخ آدمی کا ہاتھ اٹھے گا, پیغمبر کے بدن پہ کوڑا پڑے گا, آج ہم کیسے اس کمزور بدن پہ کوڑا برداشت کریں, کہ روتے ہوئے وہ آدمی سب سے زیادہ تو وہ رونے لگا. روتے روتے کوڑا ایک طرف پھینکا, دوڑ کے آیا, پیغمبر کے کندھوں کے درمیان موہر نبوت کا بوسا لینے لگا. یا رسول اللہ بھلا میری یہ ہمت, بھلا میری یہ مجال کہ میں آپ کے کوڑا مارتا, مجھے تو کب سے تمنا تھی موہر نبوت کی زیارت بھی کروں اور اسے مسبی کروں. اس حوالے سے اس بہانے سے میں نے اپنی یہ زیارت کی خواہش پوری کی ہے. ایک بار مسجد کی سانس میں سانس آئی, یہ پیغمبر کی آخری زیارت تھی. پھر پیغمبر ایک مرتبہ حجرے میں گئے, لیکن عزاداروں ایک جملہ تو میں رہ گیا, بھول گیا کہنا. جب حسن و حسین گئے تھے مسجد میں, مسجد سے حجرے میں گئے تھے اور کہا تھا اماں ذرا نانا کا کوڑا تو دے دو, نانا کوڑا مانگ رہے ہیں. فاطمہ نے گھبرا کے کہا تھا ارے خدا خیر کرے, میرا بابا کوڑا کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا ایک آدمی آیا ہے اور وہ نانا کے کوڑا مارنا چاہتا ہے. اللہ اللہ, فاطمہ کی بے چینی اور بے تابی تو کوئی دیکھے. حسن بیٹا تو آگے جانا, حسین بیٹا تو آگے جانا, اس سے کہنا تمہارے کوڑا مار لے, ارے میرے بابا کے کوڑا نہ مارے, میرا بابا بہت کمزور ہے. جب تک کہ رسول اللہ واپس نہیں آئے زہرا کو چین نہیں آ رہا. ہائے میرا بابا کیا بدن پہ کوڑا پڑے گا, ہائے میرا بابا کا بدن. اے شہزادی یہاں تو خالی ایک کوڑے کی بات تھی اور وہ بھی ہلکا کوڑا. ارے چلیے کوفہ اور شام کے بازار اور دربار, یہ آپ کا پوتا سجاد ہے، وہ آپ کی بیٹی زینب ہے، سارے راستے کمر پہ کوڑے کھاتے گئے، ایسے کوڑے کہ وقت آخر تک زخم رہا، اور عزادار و رسول آ کے بیٹی کے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 28 سفر کا دن نمودار ہوا. آج پیغمبر کی طبیعت اور خراب ہے، پیغمبر غشی کے عالم میں ہے. ایک مرتبہ زہرا نے سنا دروازے پہ کسی نے ناک کیا، زہرا نے آہستہ سے کہا کون ہے؟ کسی نے کہا میں رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ نے کہا واپس چلا جا، ارے میرے بابا بڑی مشکل سے نیند میں گئے ہیں، ساری رات بے چین ہے، کسی اور وقت آنا. آنے والا خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر گزری، دوبارہ نوکنگ کی آواز آئی، زہرا نے پوچھا کون ہے؟ وہ اسی آدمی کی آواز آتی ہے، رسول اللہ سے ملاقات کرنا ہے، یہ آج رات کے مصائب ہیں. ایک بار زہرا نے کہا میں نے کہا نا میرا بابا بہت بے آرام تھا، بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہے، واپس چلا جاؤ. تھوڑی دیر خاموشی، تیسری مرتبہ پھر نوکنگ کی آواز آئی، زہرا نے پوچھا کون ہے؟ وہی آدمی کہہ رہا ہے رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب زہرا کو جلا آ گیا. فاطمہ نے کہا اے شخص بار بار منع کر رہی ہوں، کیوں میرے بابا کو بے آرام کر رہا ہے؟ اور ایک بار رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، اے فاطمہ اس آنے والے کو آنے کی اجازت دے دو، آج تک یہ کسی دروازے پہ نہیں رکا ہے، یہ حکم خدا سے آتا ہے، نہ نبی کے دروازے پہ رکا، نہ ولی کے دروازے پہ رکا، نہ وسیع کے دروازے پہ رکا، پیش خدا تیرے گھر کا ایسا احترام ہے، ملک الموت بھی اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ تو اجازت نہ دے گی. ارے اللہ کے حکم سے آنے والا، اس نے زہرا پایا تو آیا، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، زہرا نے فریاد کیا ارے میرا بابا آئے، میں یتیم ہو گئی. لیکن عزاداروں ابھی تھوڑی دیر پہلے جس دروازے کا اتنا احترام تھا، تھوڑا وقت گزرا، زہرا نے سنا کوئی آنے والا آ کے دھمکی دیتا ہے، زہرا گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے. فاطمہ کو یقین نہیں آیا، میرے گھر کا دروازہ جلے گا؟ یہاں تو میرا بابا بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا، ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا ہے. لیکن عزاداروں آنے والے نے خالی دھمکی نہ دی، ایک بار لکڑیاں رکھ کے دروازہ جلایا، آئے رسول کی بیٹی اپنا حجاب اپنا پردہ بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے گئی، اور دروازے کو دبایا گیا دبایا گیا، یہاں تک کہ دیوار اور دروازے کے درمیان رسول کی بیٹی اس طرح دبی کہ محسن شہید ہوا، ماں کے سامنے ننا لاشا، اور ایک بار ہاتھ بلند ہوا، فاطمہ کے پہلو پہ کوڑا پڑا، ایسا کوڑا 90 دن بعد مولا اس نے میت دے کے رو رہا ہے. زینب نے پوچھا بابا رو کیوں رہے تھے؟ کہا کوڑے کا زخم اب تک زہرا کی کمر پہ تھا، ہائے زہرا کا بابا نہ رہا تو کمر پہ کوڑا کھایا، گھر کا دروازہ جلا، زہرا کو یاد آیا بابا آپ کا تابوت اٹھ رہا تھا، ارے مجھے کیا پتا تھا یہ خالی تابوت نہیں جا رہا، آج سے میری مصیبتیں شروع ہو رہی. صبح علیہ مصائب، عزاداروں وہ تابوت نظر آ رہا ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے، زہرا کے بابا کے تابوت کو کندھا دیجئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ.